الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسولوں, تمام رسولوں سے خطاب ہے, اور آگے فرمایا کلو من الطیبات, حلال چیزوں میں سے کھاؤ, وعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو تو عصمت حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں, پھر ان کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ ان کی تو اللہ تعالیٰ خود حرام سے حفاظت فرماتے ہیں, نیک اعمال اور گناہوں سے خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اصل میں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے, اور یہ بتانا مقصود ہے کہ حلال طیب مال کے ذکر کے بعد نیک اعمال کا ذکر کرنا اشارہ ہے اس طرف کہ نیک اعمال کے کرنے میں حلال رزق کا بڑا دخل ہے, بہت بڑا دخل حاصل ہے نیک کاموں کے کرنے میں حلال رزق. یہ جو بد اعمالی پھیلتی جا رہی ہے اس کی اور وجوہات بھی ہوں گی, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حلال رزق کا اہتمام نہیں رہا, لقمہ حلال کا اہتمام نہیں رہا. سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی, کروٹیں بدل رہے تھے, ازواج مطہرات میں سے جن کی باری تھی انہوں نے عرض کیا کیا بات ہے آج آپ نیند نہیں آ رہی, آپ کو سو نہیں رہے؟ فرمایا وہ میں سونے کے لیے لیٹا تو کوئی چیز محسوس ہوئی جیسے کوئی پتھر وغیرہ ہو, تو میں نے ہاتھ سے ٹٹولا تو وہ کھجور تھا, وہ میں نے کھا لیا. کھانے کے بعد خیال آیا او ہو, صدقے کی کھجوریں بھی تو آئی ہوئی تھیں جو تقسیم کر دی گئیں, ان میں سے تو یہ کھجور نہیں تھی کہیں, اور انبیاء کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں, ہمارے لیے تو صدقہ جائز نہیں تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھجور صدقے کی ہو جو میں نے کھا لی, اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. تو مشتبہ مال ہو, مشکوک مال ہو, اس سے ہمیں بھی ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے مشکوک لقمہ کھا لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا, اس نے ایک دن دودھ لا کے پیش کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پی لیا. اس نے کہا حضرت آپ تو ہمیشہ, میں جب بھی کچھ چیز کھانے کی آپ کے لیے لاتا ہوں آپ پوچھتے ضرور ہیں کہاں سے لائے ہو کیسے لائے ہو, آج آپ نے پوچھا بھی نہیں مجھ سے اور آپ دودھ پی گئے. فرمایا ہاں ہاں بتاؤ کہاں سے لائے ہو کیسے لائے. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے, اسلام لانے سے پہلے میں ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا, ایک قوم کے ایک قبیلے کے اوپر میرا گزر ہوا, ان کا ایک مریض تھا بیمار تھا, تو میں منتر بہت اچھے پڑھنے جانتا تھا, میں نے کہا لاؤ ہٹو یہ اس مریض کو میرے حوالے کرو میں ابھی منتر پڑھتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو منتر پڑھا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ابھی تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, جب کبھی تمہارا گزر ہو پھر ہمارے پاس آنا, ہم کچھ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے. اس نے کہا بہت اچھا. تو اس نے یہ بتایا اس غلام نے کہ آج میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا, ان کے یہاں شادی کی تقریب تھی, انہوں نے کھانا مجھے یہ دیا ہے اس کے بدلے میں, وہی جو اسلام لانے سے پہلے میں نے منتر پڑھا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے پانی منگوا کر پیا خوب سارا, اور گلے میں ہاتھ ڈال کر انگلیاں اپنی داخل کر کے وہ لقمہ نکالا, فوراً اس لقمے کو نکالا کہ یہ تو حرام کا لقمہ حرام ہے, منتر پڑھنا تو حرام ہے, کیونکہ وہ اس وقت کے منتر جو پڑھے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کے نام کے ہوتے تھے. بتوں کے نام کے ہوتے. ظاہر ہے ایسا منتر پڑھ کے پیسے لینا یہ بدرجہ اولا حرام ہوا، لہذا فوراً اس کو نکالا، سارا لقمہ نکالا بچنے کے لیے، حلال مال سے، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کے اہتمام کے لیے. ہمیں بھی ایسی بے چینی ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حلال کھاؤ اچھا عمل کرو، سیدھا سیدھا اصول ہے. حلال کھاؤ اچھے عمل کرو، حلال کھاؤ نیک عمل کرو. حلال کھاؤ گے تو نیک اعمال ہوں گے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم انی اعوذ بکا من النعم التي تقویت بها على معصیتك. اے اللہ میں آپ سے آپ کی ایسی نعمتوں سے پناہ چاہتا ہوں جن کو کھا کر میں آپ کی نافرمانی پر قوت حاصل کروں. ایسی نعمتوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. بتائیے نعمتوں سے بھی پناہ چاہا، نعمتیں تو مانگی جاتی ہیں، کہ جائے کہ آدمی اس سے پناہ مانگے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی نعمتوں سے پناہ مانگی ہے جن کو کھا کر آدمی میں جو طاقت پیدا ہو وہ حرام کاموں میں استعمال ہو، نافرمانی میں استعمال ہو. اور دراصل یہ حرام سے بچنے کی دعا ہے، کیونکہ حرام ایسی چیز ہے جس کو کھا کر آدمی میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں میں استعمال ہوتی ہے، نیکی میں استعمال نہیں ہوتی. نیک کاموں کا جذبہ ہی نہیں رہتا، وہ تو گناہی کی طرف مائل ہوتا ہے. نیک لوگوں کی صورت اچھی نہیں لگتی، ایسے آدمی کو نیک لوگوں کی صورت تک اچھی نہیں لگتی. نیک کام کہاں سے اس سے صادر ہوں گے. ایک دفعہ خلیفہ منصور نے، جو عباسی خلیفہ تھا، اس نے اس وقت کے ایک بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ، ان سے یہ کہا خلیفہ منصور نے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. انہوں نے فرمایا اچھا سنو، جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انہوں نے 11 بیٹے چھوڑے. اور یہ عمر ابن عبدالعزیز تھے کون؟ یہ بالاتفاق اس امت کے سب سے پہلے مجدد تھے. اور مجدد کے بارے میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک عالم ایسا پیدا فرمائیں گے جو دین کو نیا کر کے اس امت کے سامنے پیش کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا. ان اللہ یبعث لہذه الامه علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها. ہر صدی کے آخر، یہ اس امت کے اوپر جو اللہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا احسان اس امت پر اللہ کا یہ بھی ہے کہ ہر صدی کے آخر میں ایک عالم اللہ ایسا پیدا فرمائیں گے جو دین کو صحیح کر کے پیش کر دے، امت کو یہ بتا دے جو تم باتیں کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ دین کا صحیح رخ ہے. اسی لیے جو امت کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو محنت کی ہے تو امت کو اسی حال پر چھوڑ کر گئے جس حال پر امت اس وقت تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، نام بھی ان کا عمر ہی تھا. تو انہوں نے 11 لڑکے چھوڑے اپنے انتقال کے بعد، اور کل ان کا طریقہ جو تھا وہ 17 دینار تھے. 17 دینار ان کا کل، جو سونے کے سکے ہوتے ہیں. درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، وہ چاندی سے بنایا جاتا تھا، دینار سونے سے بنایا جاتا تھا. 17 دینار ان کا طریقہ تھا، جن میں سے 5 دینار تو ان کے کفن دفن پہ خرچ ہو گئے، جو اخراجات آئے وہ 5 دینار تھے. اور دو دینار سے وہ زمین خریدی گئی جہاں ان کے لیے ان کو دفن کیا گیا، قبر کی زمین. تو 7 دینار تو اس میں خرچ ہوئے، 10 دینار بچے تو 11 لڑکوں میں سے ہر لڑکے کے حصے میں 19 درہم آئے، 10 دیناروں میں سے جو تقسیم ہوا، پھر تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے 19 درہم ایک لڑکے کے حصے میں آئے، 11 لڑکے تھے. تو حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صرف 19 درہم حاصل کرنے والے یہ 11 لڑکے، ان میں سے صرف ایک لڑکے کا یہ حال تھا کہ اس نے ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے جہاد میں دیے تھے. اللہ نے انہی 19 درہموں میں ایسی برکت عطا فرمائی. اور اس کے برخلاف عبد الملک ابن ہشام ابن عبد الملک، اس کے بھی 11 لڑکے تھے. جب یہ مرا اس کے بھی 11 لڑکے تھے. بادشاہ ہوتے ہوئے اس کے یہاں کوئی دھیان نہیں تھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کوئی تمیز نہیں تھی. تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا تو یہ حال دیکھا کہ 100 گھوڑے جہاد میں دیے، سامان سے لدے ہوئے، اسلحے سے لدے ہوئے. اور ہشام ابن عبد الملک کے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے باہر بھیک مانگ رہے ہیں. اس کے بھی 11 ہی لڑکے تھے. اور اس کے جب یہ مرا ہے، تقسیم ہوئی ہے وراثت، ایک ایک لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے. 10 لاکھ درہم ایک حصے میں، کہاں 19 درہم کہاں 10 لاکھ درہم. مگر برکت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے لڑکوں نے بھیک مانگی ہے، بھیک لوگوں سے. لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے تھے، اس کے لڑکے کھڑے ہوئے تھے، ہوتے تھے کہ دے دو ہمیں کچھ. یہ ہے حرام سے بچنا، حلال کا اہتمام کرنا، اور حرام سے نہ بچنا، احتیاط نہ کرنا، دونوں کے نتائج سامنے ہیں. سوچنا چاہیے ہم اپنی اولاد کے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ مولوی لوگوں کے پاس آ کے کہ کوئی تعویذ دے دو. تعویذ سے کوئی کام تھوڑی بنے گا جب حرام ان کے پیٹ میں ہے. تو تعویذ کیا کر دکھائے گا؟ لاکھ دم کروائیے، لاکھ درود کروائیے، کچھ کروا لیجئے. لیکن یہ جو بھائی یہ تعویذ لینے سے رحمت کا ٹرک آ گیا، اور جو گناہ کر رکھے ہیں اس سے عذاب کا ٹرک آ گیا، دونوں سائڈ نہیں دے رہے ایک دوسرے کو، کام بنے گا اس سے؟ سب بھول کی باتیں ہیں. آج کل لوگوں کا دھیان ہے ہی اس طرف. تقویٰ سے تو کام آسان، جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک تعویذ ایسا ہے تقویٰ کا، سارے کام اللہ آسان فرمائیں گے. اللہ کا اعلان ہے یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب، ہر تنگی سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنائیں گے. اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان نہیں. تقویٰ اختیار کرو، گناہ سے بچو، ہر چھوٹے بڑے ظاہری بات نہیں، گناہ سے بچو. تو تقویٰ سے تو دھیان ہی نہیں ہے امت کا. ہاں دھیان ہے تو اس طرف ہے کہ عاملوں کے چکر لگاؤ، خوب پیسے خرچ کرو، خوب تعویذات لو، گھنڈے لو، دم کرواؤ. کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، میں سچ عرض کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا جب تک آدمی تقویٰ اختیار نہ کرے. دھوکہ ہے، دھوکہ. کاروبار بھی یہ عروج پر ہے، عملیات کا کاروبار عروج پر. ایک عورتوں کا ہجوم ہے، مردوں کا ہجوم ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، تقویٰ کا اہتمام، حرام سے بچنا، حلال کا اہتمام کرنا، اس قدر سخت احتیاط. دمشق میں عید کا موقع، عمر ابن عبدالعزیز کا لڑکا روتا ہوا آیا اپنی ماں کے پاس. وہ سمجھی کہ شاید کسی سے جھگڑا ہوا ہے، اس کو گلے لگایا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ عید آنے والی ہے، سب بچے کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے جوڑے بنائے ہیں، نیا جوڑا بنایا ہے، سب کے نئے جوڑے ہوں گے عید کے موقع پہ، ہمیں تو آثار ہی نظر نہیں آ رہے گھر میں. ماں بھی رو پڑی. ماں نے دلاسا دیا، بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہارے والد آتے ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں. عمر ابن عبدالعزیز گھر میں داخل ہوئے، ماں نے سارا حال، بیوی نے سارا حال بتایا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے تو جو میرے پاس تھا وہ بھی، ایک بہت قیمتی ہار تھا ان کی بیوی کے پاس، فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا ہے یہ قیمتی ہار بھی بیت المال میں جمع کراؤ، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. اور یہ عمر ابن عبد العزیز وہ تھے، ایک جوڑا جو پہن لیتے تھے ایک دفعہ اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، جہاں اور خوشبو اس قدر زبردست لگاتے تھے جہاں سے گزر جائے وہ بہت دیر تک وہ راستہ مہکا رہتا تھا خوشبو سے، لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں سے عمر ابن عبد العزیز گزرے. لیکن جب خلیفہ بنے ہیں تو سارا نقشہ ہی بدل گیا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری، غریب لوگ بھی میری رعایا میں داخل ہیں، میں اگر ایسے ہی اس حال میں رہوں گا، ایک جوڑا جو پہن لیا دوبارہ نہ پہنوں، اس عیاشی کے ساتھ رہوں گا تو یہ میری یہ رعایا کیا سوچے گی، لہذا ساری عیاشی چھوڑی، حالانکہ حلال کی وہ نہیں چھوڑی، سب چھوڑ دیا. اور بیوی سے بھی کہہ دیا یہ ہار اگر میرے ساتھ رہنا یہ ہار جمع کراؤ بیت المال میں. تو بیوی نے کہا آپ نے تو جو میں لے کر آئی تھی وہ بھی آپ نے جمع کرا دیا، میرے پاس کیا ہے، میں کیا کروں، ان بچے یہ بچے رو رہے ہیں. عمر ابن عبد العزیز بھی رونے لگے تو بیوی نے معافی مانگی کہ میں نے آپ کو رولا دیا. خیر کافی دیر سر جھکا کے سوچتے رہے، پھر ملازم کو بلایا اور خط لکھا بیت المال کے خازن کے نام، اور خط یہ تھا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی ادا کر دیجیے. حکم نہیں تھا، درخواست تھی، کیونکہ اختیار اس کو حاصل ہے شرعاً، یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں لاؤ کرو جو میں کہوں کرنا پڑے گا، شہنشاہیت نہیں تھی. کہا یہ ذرا دے دو، ایک مہینے کی پیشگی تنخواہ چاہیے. وہ ملازم خالی ہاتھ واپس آیا، ان کی جو بیوی تھی فاطمہ وہ بھی دھک سے رہ گئی، کیا ہوا بھائی خالی ہاتھ واپس آیا ہے ملازم. پوچھا بھائی کیا ہوا، خازن نے کیا جواب دیا، اس نے کہا حضرت اس نے یہ کہا ہے کہ میں مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں دے دیتا ہوں آپ کو پیشگی تنخواہ، مگر یہ بتائیے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے، اس کی ضمانت ہے، آپ کے زندہ رہنے کی کیا ضمانت ہے، موت زندگی تک کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ جملہ یہ جواب سن کر عمر ابن عبد العزیز نے کہلوایا خازن کو کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے ہلاکت سے، بہت بڑی نافرمانی سے تم نے مجھے بچا لیا. سزا نہیں دی اس کو کہ میں امیر المومنین ہوں میرے ساتھ یہ کر رہے ہو. عید آئی ہے، عمر ابن عبد العزیز جو خلیفہ ہیں ان کے بچوں نے عام کپڑوں میں عید منائی، اور وزراء کے بچے اور دوسرے بچے سب نئے کپڑوں میں عید منانے جا رہے تھے مصلح کی طرف، عیدگاہ کی طرف. عمر ابن عبد العزیز کے بچے عام کپڑوں میں جو عام طور پر پہنتے تھے انہی کپڑوں میں انہوں نے عید منائی، سادے کپڑوں میں عید منائی لیکن خوش تھے. دونوں میاں بیوی نے ترغیب دے دی تھی کہ بیٹا ہمیں آخرت میں ملے گا، ہمیں جنت کے جوڑے ملیں گے، ہم دنیا میں تھوڑا سا صبر کر لیں. اس قدر احتیاط کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھا ہے، بہت زبردست احتیاط کے ساتھ کہ ان کے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام نہ پہنچے. پھر جو 19 درہم ملے ہیں ان میں یہ برکت ہوئی، اللہ نے یہ برکت دی، صرف ایک بیٹے نے جہاد میں 100 گھوڑے دیے سامان سے اور اسلحے سے لدے ہوئے، اور وہاں 10 لاکھ ایک ایک کے حصے میں 10 لاکھ آئے اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہشام ابن عبد الملک کے بیٹے. اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، اور چونکہ یہ مصر میں رہا کرتے تھے، آج کل مصر میں زیادہ شوافع حضرات ہی زیادہ ہوتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہیں رہا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، شاگرد ہوتے ہوئے استاد خود عقیدت مند. تو شاگرد ہوتے ہوئے استاد کو عقیدت تھی اپنے شاگرد سے، پیغام بھجوایا کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے، کب تشریف لا رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا کہ میں فلاں دن پہنچ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. لہذا ان کی جو آمد کا دن تھا، مصر میں آمد کا دن تھا، اس دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ شہر سے باہر نکلے، بادشاہ وقت کو بھی خبر ہو گئی، وہ بھی اپنے بادشاہ بھی ان کے ساتھ نکلا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور بادشاہ جب جا رہا تھا وہ ذرا بھی پیچھے چلے، تو ایک بہت بڑا مجمع جن میں علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، اور امام شافعی جیسے امام تھے، اور بادشاہ وقت بھی موجود تھا، وزراء بھی موجود تھے، ایک بہت بڑے مجمع نے ان کا استقبال کیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ شان تھی ان کی. خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام فرمایا اپنے استاد کے گھر پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی طور پر بڑے عمدہ کھانے بنوائے، اور جب کھانے کا وقت آیا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سارا ہی کھانا کھا لیا، جتنا کھانا موجود تھا وہ سب کا سب کھانا کھا گئے. حالانکہ ادب یہ ہے کہ جس کے ہاں جائیں میزبان کے ہاں تھوڑا سا کھانا بچا دینا چاہیے، اس کو تشویش نہ ہو کہ کہیں سارا کھانا ختم ہو گیا، ابھی کہیں بھوک باقی نہ ہو کہیں. لہذا تھوڑا سا کھانا بچا کر یہ اشارہ دینا چاہیے کہ بھائی ہم نے خوب اچھی طرح کھایا ہے، بچ بھی گیا. اور پورا کھانا کھا لینے میں یہ تشویش کا پہلو ہے کہ سارا کھانا ختم ہو گیا، پتہ نہیں ابھی بھوک اب بھی ان کی ختم ہوئی نہ ہوئی، پیٹ بھر کے کھایا نہیں کھایا. تو سارا ہی کھانا کھا گئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکیوں نے جب وہ اندر گئے برتن وغیرہ لے کر، انہوں نے کہا یہ کیسے آدمی ہے، انہوں نے سارا ہی کھانا کھا لیا، یہ تو ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا کھانا بچانا چاہیے. بیٹیوں سے فرمایا دیکھو بیٹیوں، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. کوئی بات ہوگی، کوئی خاص کوئی وجہ ہوگی ضرور، لیکن بدگمانی نہ کرو. بیٹیاں خاموش ہو گئیں. رات کا وقت آیا تو وہ پانی رکھا تہجد کے لیے، استنجے کے لیے ڈھیلے رکھے گئے، تہجد کا پانی رکھا گیا کہ وضو فرمائیں گے امام احمد ابن حنبل. یہ رات کو لیٹے ہیں چادر اوڑھ کر لیٹے، اور پھر صبح نماز کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے گئے. نہ استنجا کیا، نہ وضو کیا، نہ تہجد پڑھی امام شافعی رحمۃ اللہ. اور اس وقت وہاں یہاں تو مسجد میں بیت الخلاء ہیں، اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، مسجدوں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، نہ وضو کا انتظام ہوتا تھا، یہ تو گھر سے ہی لوگ جاتے تھے کر کے. تو بس بات واضح تھی کہ نہ انہوں نے تہجد پڑھی ہے، نہ انہوں نے وضو کیا ہے، نہ استنجا کیا ہے، اور بغیر وضو کے، اور رات کو سونے کے لیے لیٹے ہیں، چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں. لہذا یہ کیا ماجرا ہے، بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھ لی، اور تہجد بھی نہیں پڑھی، اتنے بڑے آدمی ہیں. یہی اعتراض بیٹیوں نے کیا کہ کیسے آدمی ہے، رات کو انہوں نے کھانا پورا کھا لیا، اب یہ ان کے لیے استنجے کے ڈھیلے رکھے گئے اور پانی رکھا گیا وضو اور استنجے کے لیے، یہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور بغیر وضو کے انہوں نے جا کے فجر کی نماز پڑھی ہے. فرمایا دیکھو بیٹیوں، ایسا نہ کرو، یہ بڑے آدمی ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا، ان کے بارے میں بدگمانی مت کرو. ہمارے ہاں تو بس یہی ہے، بدگمانی فوراً نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ہاں یہی ہوا ہو. اور خاص طور سے علماء اور اماموں کے بارے میں وہ زبردست بدگمانی کی گویا دکان کھول رکھی ہے. اور سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، بدگمانی کرنے پر اللہ دلیل مانگیں گے، دلیل لاؤ، قیامت کے دن اللہ دلیل طلب کریں گے، تم نے بدگمانی کی تھی، دلیل لاؤ. دلیل ہے نہیں، دلیل ہے کوئی شرعی ثبوت ہے ہی نہیں. مفروضات پر قائم ہے بدگمانی، مفروضات پر قائم ہے، تو کیا دلیل ہوگی؟ اور اگر کوئی شیطان بدگمانی ڈالے اور ہم اچھا گمان کر لیں، نہیں بھائی نہیں، کوئی وجہ ضرور ہوگی، جائز وجہ ہوگی، تو اللہ اس پر اللہ بغیر طلب دلیل کے ثواب دیں گے قیامت کے دن. دلیل طلب کرنا تو دور کی بات، اللہ ثواب دیں گے کہ دیکھو تم نے اپنے مسلمان بھائی سے اچھا گمان رکھا تھا، لو اس کا ثواب لے لو. اب ہم خود فیصلہ کر لیں، بدگمانی پر طلب دلیل اور دلیل ہے نہیں، لہذا عذاب ہوگا. اور خوش گمان رہنے پر، اچھا گمان رکھنے پر اللہ خود ثواب دیں گے. خود ہی ہم سودا کر لیں، کون سا سودا ہمیں منظور ہے. خیر، فرمایا کہ میں پوچھوں گا، تم ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. اپنی لڑکیوں کو سمجھایا، پھر تنہائی میں بلا کر پوچھا کہ یہ آپ نے رات کو سارا کھانا ہی کھا لیا، میری لڑکیوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور بچایا نہیں کچھ کھانا. ادب یہی ہے کہ بچا دینا چاہیے، آپ نے بچایا نہیں، اور آپ کے لیے استنجے کے ڈھیلے رکھے گئے، پانی رکھا گیا تاکہ آپ استنجا یا وضو فرما لیں، آپ نے وضو بھی نہیں کیا، استنجا بھی نہیں کیا، اور پھر بغیر وضو کے ہی آپ نماز آپ نے فجر کی پڑھ لی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا جب میں نے پہلا لقمہ رکھا ہے کھانے کا، مجھے اتنی نورانیت محسوس ہوئی، وہ اتنا حلال کھانا تھا کہ بہت زبردست نورانیت مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے کہا ایسا نورانی کھانا تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، لہذا میں نے سارا ہی کھانا کھا لیا، یہ وجہ تھی، ورنہ میرا معمول نہیں ہے اور عادت بھی یہی ہے، تھوڑا سا کھانا بچانا چاہیے، لیکن اتنا حلال کھانا، طیب کھانا تھا، اس قدر زبردست اس میں نورانیت مجھے محسوس ہوئی کہ میں نے پورا ہی کھانا کھا لیا کہ ایسا کھانا کب ملے گا آئندہ، لہذا پورا ہی کھا لو۔ اور رہی یہ بات کہ میں نے وضو نہیں کیا، استنجا نہیں کیا، بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھ لی، تو فرمایا جب میں لیٹا ہوں تو ساری اگرچہ کہ سفر کی تھکن تھی مگر اس حلال کھانے کی نورانیت سے وہ تھکن جاتی رہی، اور میں نے قرآن و حدیث میں غور کر کے صرف ایک رات میں 100 مسائل نکالے، شریعت کے 100 مسائل کا استنباط میں نے قرآن و حدیث میں ساری رات غور کرتا رہا، اور ایک عالم اور فقی کے لیے علم کی باتیں سوچنا، علم میں مشغول ہونا تہجد سے افضل ہے، لہذا تہجد میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ تہجد سے افضل کام میں مشغول تھا، جو تہجد سے زیادہ بہتر کام ہے میں اس میں مشغول تھا، لہذا میں نے تہجد اس وجہ سے نہیں پڑھی۔ اور چونکہ میں ساری رات جاگتا رہا اور قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل نکالتا رہا، میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا، قائم رہا، میں نے اسی وضو سے، رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ ہے جواب اس کا۔ تو دیکھیے یہ حلال کھانے کی برکات ہیں، یہ حلال کھانا جب ہمارے پیٹ میں جائے گا، اس کا ہم اہتمام کریں گے تو پھر نیک کاموں کی طرف ایسے ہی دل جائے گا، وہ حلال کھانا اس کی طاقت نیک کاموں میں خرچ ہوگی، برے کاموں میں، گناہوں سے خود ہی دل کترانے لگے گا، دل گھبرائے گا خود۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من النعم التي تقویت بها علی معصیتک، ایسی نعمتوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جن کو کھا کر مجھے آپ کی نافرمانی پر تقویت اور طاقت حاصل ہو۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ حلال رزق حلال کے اہتمام کی ہمت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے دین پر، پوری شریعت پر عمل کی توفیق ہمت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے۔ مسجد کے نمازی ہیں اقبال صاحب، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے، جو ان کے حق میں بہتر ہو فیصلہ فرمائے۔ اے اللہ اگر صحت بہتر ہو تو جلد از جلد صحت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ایک بچی بیمار ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے، اس کے والدین کو صبر نصیب فرمائے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔